کا تعلق ایمان سے ہے اور اعمال صالحہ سے ہے, کیونکہ ایمان اس یقین اور عقیدے کا نام ہے جو کسی انسان کے دل میں جگہ پکڑتا ہے, جڑ پکڑتا ہے, راسخ ہوتا ہے, اس عقیدے کا نام ایمان ہے. اور اس ایمان کے بعد پھر اس صاحب ایمان کو یہ توفیق ملتی ہے اور اس سے پھر مطالبہ ہوتا ہے اعمال کا. جس طریقے پہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں یقین اور ایمان والی محنت کو شروع کیا اور اس کو اپنایا. جب صحابہ پر یہ محنت ہو گئی, صحابہ کا یقین اور ایمان بن گیا, اب اللہ تعالی کی طرف سے احکامات نازل ہونا شروع ہوئے. تو سورہ الحدید کی ترتیب وہی ہے کہ پہلے اللہ تعالی کی اہم صفات کو بیان کیا کہ ان پر ایمان اور یقین مضبوط بیٹھ جائے. جب ایمان مضبوط ہو گیا, یقین بیٹھ گیا, فرمایا کہ اچھا اب سنو, آمنوا باللہ ورسولی, اللہ پر اور اس کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان لاؤ. پھر کیا کرو, وانفقوا, اور خرچ کرو, مما وہ جعلکم, تم کو اس نے بنایا, مستخلفین, جانشین, فیہ, اس میں, فالذین آمنوا, بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے, منکم, تم میں سے, وانفقوا, اور انہوں نے خرچ کیا, لہم, ان کے لیے, اجر, اجر ہے کبیر, بڑا. استخلاف, اس کا اصل مادہ خلف ہے, خا لام فا, پیچھے, اور جانشین, قائم مقام, اس کو کہتے ہیں مستخلف, اور اسی سے ہے خلیفہ, اور اس کی جمع ہے خلائف. تو توحید کے دلائل کے بعد یہ چیز یہاں بیان ہوئی جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے اور عام صدقات بھی ہے, اور اللہ تعالی کے نام پر ہر وہ چیز جو خرچ کی جائے جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. اور اس کی یقیناً بڑی فضیلت ہے. قرآن پاک میں دوسرے مختلف مقامات پر کثرت سے آیات ایسی موجود ہیں جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے, اللہ تعالی کے نام پر, اللہ تعالی کے لیے, اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے فضیلتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. اور خود سورہ حدید میں دوسرا رکوع میں ہم پڑھیں گے, وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں, یعنی انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. لیکن انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے مال خرچ کرے وہ اس مال کو اخلاص کے ساتھ خرچ کرے, ریاکاری اور دکھاوا مقصد نہ ہو, اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے مال خرچ کرے, اور اس مال کو اس جگہ خرچ کرے جو اس کا مصرف ہو. جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو نہ دے. پیشہ ور بھکاریوں کی کئی قسمیں ہیں. ایک پیشہ ور بھکاری وہ ہے جو باہر مسجدوں کے گیٹ اور دروازے پہ, گھروں پہ, سڑکوں, بازاروں وغیرہ میں نظر آتے ہیں, ان کو نہ. وہ ہے جو باہر مسجدوں کے گیٹ اور دروازے پہ, گھروں پہ, سڑکوں, بازاروں وغیرہ میں نظر آتے ہیں, ان کو نہ دیا جائے, اس لیے کہ ان کی اکثریت مجرموں پہ مشتمل ہوتی ہے. یہ بڑے بڑے مجرم ہیں جو لوگوں سے اپنے آپ کو غریب مسکین ظاہر کر کے پیسہ لیتے ہیں اور اس پیسے کو حرام اور غلط طریقے, غلط راستوں پہ خرچ کرتے ہیں. الا یہ کہ خرچ کرنے والے کو خود یقین ہو کہ یہ شخص واقعی غریب ہے, واقعی مستحق ہے, تو اس کو وہ دے دے. اور پیشہ ور بھکاریوں کی دوسری قسم سیاسی بھکاری ہیں یا دینی بھکاری, جو سیاست کے نام پہ پیسہ مانگتے ہیں. تو اس قسم کے مجرموں کو بھی پیسہ نہ دیا جائے. اور اسی طرح کچھ وہ لوگ ہیں جو جہاد کے نام پر, مسجد کے نام پر, مدرسے کے نام پر, یتیم خانے کے نام پر, بیواؤں اور یتیموں کے نام پر, مختلف اور سنہرے نعروں پر, سنہرے
سنہری دعوت دیتے ہیں، سنہرا اور خوبصورت بہترین لٹریچر ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی جیبیں ہلکی کی جائیں، خواتین کا پروگرام ہو تو ان کے پرس خالی کروائے جائیں، تو یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہم کسی کی ذات یا کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے نام پر اپنا مال خرچ کرے تو پہلے وہ تحقیق کر لے کہ یہ پیسہ جلسے جلوس پہ خرچ ہوگا، کسی شخص کے قد آدم پورٹریٹ اور بڑی بڑی تصویروں پہ خرچ ہوگا اور غلط قسم کے پروگراموں پہ خرچ ہوگا یا واقعی بیواؤں پر خرچ ہوگا، یہ پیسہ کسی بڑے دیندار قسم کے چودھری کی جیب میں جائے گا یا غریب اور نادار دینی طلبہ پر یہ پیسہ خرچ ہوگا، کوئی شخص اپنے مصرف میں اس کو لائے گا یا واقعی اس سے مسجد بنے گی، تو تحقیق کے بعد اپنا مال خرچ کریں۔ اس لیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی رضا اس کو ملے، جب پیسہ غلط جگہ صرف ہوگا اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے تحقیق نہیں کی بس جان چھڑائی، تو یہ جان چھڑانے والی بات نہیں ہے، بلکہ آپ جس کو پیسہ دینا چاہتے ہیں، قربانی کی کھال دینا چاہتے ہیں، گوشت دینا چاہتے ہیں، کوئی اور چیز دینا چاہتے ہیں، پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں، تو صحیح مصرف پر اس کو استعمال کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت ہے، سب سے اہم وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، فرمایا کہ روزانہ دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے ایک بد دعا کرتا ہے، دعا کرنے والا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ ہاتھ بند کرنے والے روکنے والے کو تو اس کے مال کو ضائع کر دے، تلف کہتے ہیں کسی چیز کو ضائع کر دینا، اے اللہ جو ہاتھ روک رہا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے، ختم کر دے، اور جس نے ہاتھ کھولا خرچ کیا اس کو تو اس کا بہترین بدلہ دے۔ ہم نے پہلے بتایا کہ اللہ سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے، ارے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم ایک ریال دو گے، ایک روپیہ دو گے، ایک ڈالر دو گے، ایک پاؤنڈ دو گے، جو بھی ایک چیز تم دو گے اس کا بدلہ 700 کے برابر تو یقینی ہے ہی ہے۔ سورہ بقرہ میں یہی فرمایا تیسرے سپارے کے دوسرے رکوع میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک کا بدلہ 700 یہ تو ہر ایک کے لیے ہے، اگر اخلاص نیت، نیت اور اخلاص، یعنی نیت میں اخلاص موجود ہے، اگر اخلاص زیادہ ہے تو اللہ تعالی اس کا بدلہ 700 سے زیادہ دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ گویا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ریال کا بدلہ 7000 ہو، 7 لاکھ ہو، 7 کروڑ ہو، 7 بلین، اس سے بھی زیادہ ہو، کم از کم 700 تو کہیں نہیں گیا، اتنا بہترین سودا، ایک ریال لو 700 کا بدلہ ملے، اور نہ صرف یہ کہ 700 کا بدلہ ملتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں دیکھو تین باتوں پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، کہا کہ ثلاث اقسم علیہن، تین باتوں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں، ان میں ایک بات یہ ہے، ما نقص مال عبد من صدقہ، جو بندہ صدقہ دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں تو یقین کرو ایک روپیہ دیا ہے اس کے بدلے تمہیں اسی دن یا اسی ہفتے یا اسی مہینے اسی لمحے ضرور 7 ریال یا 7 روپوں سے زیادہ کا فائدہ ضرور ہوگا، اجر اور ثواب الگ ہے، اجر اور ثواب تو ہے، یہ تو ہم اس کے بدلے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں آپ نے 100 ریال نکالے خرچ کیے وہیں اس کا بدلہ 700 کی شکل میں ضرور ملتا ہے، اور تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا کہ واقعی پیسہ ملا ہے، خرچ کرو گے تو زیادہ آئے گا اور خرچ نہیں کرو گے تو جو ہے یہ بھی جائے گا۔ اس لیے عقل مند اور سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کی فکر میں اپنے مال کو پاک صاف رکھے، اللہ کے لیے خرچ کرتا رہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ وما لکم لا تؤمنون باللہ، یہ شدید تنبیہ اور وعید ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں بلاتا ہے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ یدعوکم جمع کا صیغہ ہے، تو اللہ تعالی اور اس کا رسول دونوں تمہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ اپنے رب پر۔ وقد اخذ میثاقکم، اور وہ یقیناً تم سے وعدہ لے چکا ہے، اللہ تعالی تم سے وعدہ لے چکا ہے، کس چیز کا؟ ایمان کا۔ عالم ارواح میں سب کی روحوں سے اللہ نے جو وعدہ لیا تھا اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے عالم ارواح میں ہم سے وعدہ کر لیا کہ ہمارے سوا کسی اور پر ایمان نہیں لاؤ گے، اس معنوں میں کہ ہمارے سوا کسی اور کو معبود حقیقی نہیں سمجھو گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان والے بننا چاہتے ہو۔ ان دو آیات کی تفسیر میں علماء اور مفسرین کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے لیکن فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی ہے، یہ بعض مفسرین کی رائے ہے۔ اور فرمایا کہ اس دور میں یہود و نصارہ اور مشرک مسلمانوں کی جو مخالفت کر رہے تھے، اس مخالفت کی بنا پر انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا تھا جو ظاہری طور پر ایمان قبول کر کے حقیقت میں ایمان کا انکار کر چکا تھا، جس کو منافق یا منافقین کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو منافق تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان لاؤ، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے صحیح معنوں میں ایمان لاؤ۔ اور بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس سے منافق مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے تمام مسلمان مراد ہیں، اس دور میں اسلام میں داخل ہونے والے نئے صحابہ میں کچھ ایسے صحابہ تھے جو مکہ اور دوسرے جزیرہ عرب کے دور دراز کے علاقوں یا دیہات سے آئے تھے، اور چونکہ وہ نئے مسلمان ہوئے تھے ان کا ایمان اتنا راسخ اور مضبوط نہیں تھا، اور کئی وہ لوگ تھے جن کا تعلق قبائل سے تھا، اور قبائل سے تعلق رکھنے والے بدو عموماً ایسے تھے جن میں سے بہت سارے بخل سے کام لیتے تھے، اور وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں ان کو ذرا دقت اور پریشانی ہوتی تھی۔ تو ان کو رغبت دلانے کے لیے رغبت کے انداز میں یہ ارشادات یہاں موجود ہیں، کیونکہ خود اللہ تعالی نے ایمان والوں سے یہ کہا ہے قرآن میں، سورہ بقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ خطاب عام ہے، منافقوں یا کسی اور سے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب عام ہے، اس میں منافق اور کافر بھی شامل ہیں جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں جو ایمان تو لائے ہیں لیکن اپنے ایمان کو ابھی تک راسخ نہیں کیا، مکمل نہیں کیا، ذرا کمزور ہیں۔ ان کو رغبت دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر صحیح معنوں میں ایمان قبول کرو، اور اس بات کو کبھی نہ بھولو کہ تم اللہ سے اس بات کا وعدہ کر چکے ہو، جب وعدہ کر لیا اب اس وعدے کو پورا کرو۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، اللہ تعالی نے اپنے بندے پر واضح آیات نشانیاں نازل کی ہیں۔ هو الذي، وہی ہے یعنی اللہ تعالی، ينزل جو نازل کرتا ہے، على عبده اپنے بندے پر، آیات مبینات واضح نشانیاں، لیخرجکم تاکہ وہ تمہیں نکالے، من الظلمات الى النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالی تم پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں چار اہم باتیں یعنی توحید الہی پر چار اہم دلائل ہیں۔ پہلی دلیل تو وہی ہے، قرآن پاک کا نزول، وحی الہی، اللہ تعالی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کو نازل کرتا ہے تاکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، لیخرجکم تاکہ وہ تمہیں نکالے، اس سے مراد اللہ تعالی بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہو سکتے ہیں، کہ دونوں انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے والے ہیں۔ خود اللہ تعالی نے اپنے بارے میں یہی ارشاد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالی ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے کہ ان کو کفر و شرک اور فسق و فجور اور شرک و بدعت کے اندھیروں سے توحید اور اسلام اور دین کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 میں ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ یہ قرآن میں تین وہ مثالیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ لیخرجکم من الظلمات الی النور سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالی انسانوں کو عموماً اور ایمان والوں کو خصوصاً اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس سے مراد رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 یعنی پہلی آیت میں ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس آیت میں یہ بات موجود ہے کہ رسول لوگوں کو اندھیرے سے نکالتا ہے، اور سورہ طلاق کے آخر میں ہے، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ اندھیرے کا جب ذکر آیا تو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ واقعی اندھیرے کفر کے بھی ہوتے ہیں، شرک کے بھی ہوتے ہیں، بدعات کے بھی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے بھی ہوتے ہیں، فسق و فجور کے بھی ہوتے ہیں، اور صراط مستقیم ایک ہے، اللہ تعالی ایک ہے، اس کا راستہ بھی ایک ہے، اس لیے نور کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، نور کے لیے مفرد کا صیغہ استعمال ہوا۔ اور تیسری چیز یہاں یہ بیان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے یہ پڑھا کہ یہ کتاب ہدایت وہ ہے جس کتاب ہدایت کے ذریعے اللہ اور اس کا رسول انسانوں کو روشنی کی طرف لے جاتے ہیں اندھیرے سے، کفر و شرک سے۔ یہاں سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ قرآن پاک کی واضح آیات، جس طریقے پہ یہاں ہم نے پڑھا کہ هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ کیا، قرآن میں مختلف مقامات پر ہے، یزکیہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اللہ کا رسول قرآن کے ذریعے تزکیہ کرتا ہے۔ تو جس طریقے پہ ہم نے سورہ فاتحہ میں یہ پڑھا کہ اہدن الصراط المستقیم، ہر رکعت میں ہم صراط مستقیم کو اللہ سے طلب کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، اللہ تعالی کی اس کتاب ہدایت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کی ضرورت پڑے گی جو ہمیں بتائیں سمجھائیں اور یہ چیز ہمارے ذہن میں ڈالیں کہ اللہ کی کتاب کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ اگر بغیر استاد کے بغیر مربی کے، بغیر نصیحت کرنے والے کے، بغیر صاحب علم کے قرآن پاک کو ہر شخص سمجھ سکتا اور ہر شخص کو ہدایت مل جاتی اور صراط مستقیم سے چل سکتا تو قرآن یہ نہ کہتا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ شرط لگا دی کہ صراط مستقیم جس کی تم اللہ سے دعا کرتے ہو یہ کیا ہے اور کون لوگ تمہیں اس پہ جلا سکتے ہیں؟ وہ جو تم سے پہلے چلے، اور وہ کون ہیں؟ انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ کون ہیں؟ سورہ نساء میں کہہ دیا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. علماء نے ارشاد فرمایا اس آیت سے اور سورہ فاتحہ کی اس آیت سے اور قرآن پاک کی دوسری آیات سے یہ چیز ثابت ہوئی جس طریقے پہ رسول نے صحابہ کو اپنے سامنے بٹھا کر قرآن پڑھایا اور سمجھایا، اور صحابہ نے تابعین کو پڑھایا اور سمجھایا، اور تابعین نے بعد والوں کو سمجھایا اور پڑھایا، اور جس طریقے پہ یہ کہہ دیا گیا قرآن میں کہ تمہیں کسی مسئلے کا، کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو، اور یہ کہہ دیا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو یہ چیز ثابت ہوئی کہ قرآن پاک کو اہل علم سے سیکھو، قرآن کو اس سے سیکھو جس کو اس کا علم ہو. جس شخص کو صحیح تلفظ کے ساتھ ناظرہ دیکھ کر قرآن پڑھنا نہ آتا ہو وہ قرآن کیسے دوسروں کو سمجھا سکتا ہے، یا قرآن کی تفسیر کا، یا حلال و حرام کا، یا عقائد کا، یا فقہ کا، یا دینی شرعی مسائل کا وہ درس دے سکتا ہے یا اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے؟ تو یہاں پر ایک بزرگ نے اس بات کو بیان کیا اور لکھا کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اللہ والے. اللہ والے کون ہیں؟ علماء حق ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے، ورنہ لٹریچر سے اور کیسٹ سے اور کتابوں سے اور ان چیزوں سے انسان کے علم میں اضافہ تو ہوتا ہے، بلکہ علم میں کیا معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن حقیقی علم کے حصول کے لیے کسی صاحب علم کے پاس جا کر بیٹھ کر زانو تلمد طے کرنا اور اس کے پاس جا کر باقاعدہ شاگرد بن کر اس سے باقاعدہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ کورس جو ہوتا ہے نصاب. کہا اکبر نے کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. لٹریچر سے معلومات میں اضافہ ہوا کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑتا ہے. اس طریقے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے سامنے بٹھایا. عبداللہ ابن عباس، سورہ القیامہ کی یہ آیت ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس میں یہ کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ابتدائے وحی کے ایام میں ہونٹ اور زبان تیزی سے ہلایا کرتے تھے اس اندیشے کے تحت کہ کہیں بھول نہ جائیں. اللہ نے فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسا، اور یہ کہا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، زبان کو جلدی میں تیز مت چلائیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم قرآن کو جمع کریں گے، آپ کو قرآن کا حافظ بنائیں گے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سعید ابن مسیب سے کہ تمہیں پتا ہے کیسے آپ زبان چلایا کرتے تھے؟ یہ کہہ کر آپ یعنی عبداللہ ابن عباس نے پل کر اپنے شاگرد کو بتایا کہ اس طریقے پہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے قرآن پڑھنے کا انداز تھا. تو صحابہ نے رسول کے ہونٹ کے ہلنے کی حرکت کو بھی محفوظ کر کے امت تک پہنچایا، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن اور علم سیکھنے کے لیے کسی کا باقاعدہ شاگرد بنو، اس کے پاس جا کے بیٹھو، اس سے علم حاصل کرو، جیسا کہ یہ علم سینوں سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا، ایک سینے سے دوسرے سینے تک. اسی لیے حدیث میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی سند کیا ہے، آپ نے کس سے اجازت حاصل کی ہے، آپ کا استاد کون تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں محدث نے پڑھایا، اور اس کو فلاں محدث نے پڑھایا، اجازنی شیخی فلان وحدثه فلان وأجازه فلان وأجازه فلان وحدثه فلان وأخبره فلان، حتیٰ کہ یہ سلسلہ جا کر صاحب کتاب محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ ان تک پہنچتا ہے. ان کے بعد پھر ان کے شیوخ، اور ان کے بعد پھر ان کے شیوخ، حتیٰ کہ تابعی تک پہنچتا ہے، تابعی اسے صحابی تک پہنچاتا ہے، صحابی اسے رسول تک پہنچاتا ہے. اس لیے امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا کہ الاسناد من الدین، سند دین کا حصہ ہے. سند کے معنی یہ ہے کہ آپ نے یہ علم جس سے حاصل کیا وہ آپ کو لکھ کے دے گا، یا زبانی کہے گا کہ میں نے یہ قرآن و سنت کا دین کا علم آپ کو دے دیا، اب آپ اس دین کو لے کے جائیے اور پھیلائیے، میں نے آپ کو اجازت دے دی. امام مسلم نے لکھا الاسناد من الدین، سند جس کو ڈگری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ دین کا حصہ ہے. ولولا الاسناد، اگر سند بیچ سے نکال دی جائے، سند نہ ہو، لقال من شاء ما شاء، جس کا جی چاہے جو کچھ وہ کہے، جو بھی آئے جو کچھ کہے. تو بلغوا عنی ولو آیا، کا غلط مفہوم مت سمجھو جو لوگ سمجھ بیٹھے کہ جی حدیث میں جو آتا ہے کہ میری آپ تک ایک آیت بھی پہنچی ہو اس کو بھی پہنچاؤ، وہ تبلیغ عام اس سے مراد ہے کہ آپ تک اگر کوئی صحیح بات پہنچی ہے اس بات کو دوسروں تک پہنچائیے، وہ عام تبلیغ ہے. اس سے مراد دینی مسائل نہیں ہے، اس سے مراد تفسیر نہیں ہے، اس سے مراد فقہ کے مسائل نہیں ہے، اس سے مراد عقیدے کے مسائل نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. اس پہ برس ہا برس استادوں کی محفل اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر کئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد پھر وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ استاد اپنے ساتھ ان کو کئی سال بٹھا کے یہ تربیت دیتا ہے کہ فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے. اس لیے ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، حدیث کیسے پڑھائی جاتی ہے ہر عالم محدث نہیں ہوتا، فقہ کے مسائل کیسے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہر عالم فقی نہیں ہوتا. بہت کم علماء ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی خاص مہربانی ہو کہ بھائی ایک وقت فقی بھی ہو، محدث بھی ہو، مفسر بھی ہو. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالی کی اس کتاب ہدایت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے علماء، یعنی دین کے جو صحیح علماء ہیں، اللہ کے ان بندوں کے پاس حاضری دو اور ان سے صحیح علم حاصل کرو. تو الرؤوف الرحیم، یہ اللہ تعالی کی دو بہترین وہ صفات ہیں، اسماء مبارکہ جن کو اس آیت میں بیان کیا گیا. الرؤوف یا رأف سے ہے، رأف یعنی بہت زیادہ شفیق، شفقت کرنے والا. آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. وللہ میراث السماوات والارض، اور حالانکہ حقیقت کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت. لا یستوی منکم، تم میں سے برابر نہیں ہے، من وہ انفقہ جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح مکہ سے قبل، وقاتل اور قتال کیا، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، اعظم درجتن جو درجے میں بڑے ہیں، من الذین انفقوا ان سے جنہوں نے خرچ کیا، من بعد فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور قتال کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالی نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالی اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. یہ خبیر تیسویں صفت ہے جو آیت نمبر 10 کے آخر میں ہے. یہاں ایک بات تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی، انفاق فی سبیل اللہ، اور دوسری اہم بات اس آیت میں ہے زمینوں اور آسمانوں کی وراثت. وراثت وہ چیز ہوتی ہے جو مرنے والے سے رہ جائے اور مرنے والے کی مرضی کے بغیر ورثہ میں تقسیم کر دی جائے، اس لیے کہ وراثت میں مرنے والے کی مرضی کو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. تو کہا کہ دیکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے یا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس میں تمہاری مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، حقیقی وارث اور مالک ہم ہیں، جس طریقے پہ ہم چاہیں تصرف کریں، جس کو چاہیں، جتنا چاہیں، جیسا چاہیں، جہاں چاہیں ہم دے دیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ تم اپنے دل سے اس خیال کو نکال دو کہ مال اگر خرچ نہیں کرو گے تو شاید یہ تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. انا نحن نرث الارض, سورہ مریم کی آیت نمبر 40 میں یہی چیز بیان کی کہ دیکھو زمین کے حقیقی مالک حقیقی وارث جب تک تم ہو تب بھی سب کچھ جو ہے ہمارا ہے, اور تم نہیں رہو گے تب بھی سب کچھ ہمارے پاس ہی آئے گا, ہمارے قبضے میں رہے گا, ہم سے کہیں جا نہیں سکتا, نہ تم نہ تمہارا مال, اور جو کچھ اس زمین یا ان کائناتوں کے اوپر یا اندر یا بیچ میں ہے سب کا سب. انا نحن نرث الارض, سورہ مریم آیت نمبر 40, انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون, سب کچھ ہمارے پاس آئے گا. سورہ اعراف آیت نمبر 128, ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ, اور سورہ الحجر آیت نمبر 23, وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, ہم ہی وارث ہیں. سورہ قصص کی آیت نمبر 58 میں کہا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ, اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں وہی مضمون جو یہاں ہے, وہی الفاظ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو سب کچھ اللہ کا ہے, جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. یہاں ایک اور اہم چیز جو بیان کی وہ صحابہ کے بارے میں ہے, وہ صحابہ جو فتح مکہ سے قبل اسلام لائے, اور وہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے. یہ تو پوری امت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ جتنے بھی تھے سب کے سب عدول تھے, عدل اور انصاف کرنے والے تھے, اور یہ پوری امت کا عقیدہ ہے سوائے منافقوں کے اور سوائے کافروں کے کہ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں, اور یہ پوری امت کا عقیدہ ہے سوائے گمراہوں کے اور شیطانوں اور منافقوں کے کہ صحابہ سب کے سب اللہ ان سے راضی ہو گیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ, سب سے اللہ راضی ہو گیا. اب کسی اور کو اگر تکلیف اٹھتی ہے, اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے, تو منافق اور خبیث اور غلیظ قسم کے ذہن یہ اس دور میں بھی موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا, تو چاند کو دیکھ کر کتوں کے بھونکنے سے اس کی چاندنی متاثر نہیں ہوا کرتی. صحابہ رضی اللہ عنہم سب عدول, اس لیے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, البتہ صحابہ کے اندر خود جو فرق ہے مرتبوں کا اللہ نے رکھا ہے, اور وہ ایسے رکھا کہ 10 مبشرہ بھی ہیں اور خلفاء 4 بھی ہیں, اور خلفاء میں سب سے افضل بھی ہے ابو بکر, سب سے افضل خلیفہ اول بلا فصل, سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر نبیوں کے بعد رسول محمد الرسول اللہ کا سب سے پہلا نمبر, اللہ کے سب سے قریب, پھر دوسرے انبیاء و رسل, اور ان کے بعد پھر ابو بکر. وہ بکواس کرتا ہے اور ملعون جھوٹ بولتا ہے جس پر اللہ کی لعنت برستی ہے, جو یہ کہتا ہے کہ علی کا پہلا نمبر, اس کو بھی آپ 1 روپیہ دے دیتے ہیں. آپ اتنے سادہ لوگ ہیں, آپ کی سادگی کا کیا کہنا, آپ کی سادگی پہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, لیکن ایسے سنی ہیں کہ آپ سن ہو گئے ہیں. آپ کو اس بات کا کوئی ہوش نہیں کہ یہ ملنگ, یہ چرس اور بھنگ پینے والے, علی مشکل کشا کہنے والے, جو بھیک مانگتے ہیں, آپ کی جیب پر بھی وار کرتے ہیں, آپ کے عقیدے پر بھی وار کرتے ہیں, آپ کس سے مس نہیں ہوتے, جو یہ گلی گلی کہتا پھرتا ہے کہ علی دا پہلا نمبر, علی دم دم دے اندر. علی دم دم دے اندر کا معنی یہ ہے کہ علی ہر اس عقیدہ رکھنے والے کے جسم کے اندر حلول کر چکا ہے, یہ کفر کا عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ کہ اللہ علی کی ذات کے اندر حلول کر چکا ہے یہ بھی کفر ہے. بکر کا پہلا نمبر, اور عمر کا دوسرا نمبر اور عثمان کا تیسرا نمبر اور علی کا چوتھا نمبر رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ اللہ کے ہاں سے ان کے مراتب کا فرق ہے. اور پھر عشر مبشرہ ہیں, پھر سابقین اولین ہیں, پھر بدر والے ہیں, احد والے ہیں, فتح مکہ سے قبل والے ہیں, فتح مکہ کے بعد والے ہیں اللہ کے ہاں رضی اللہ. ورنہ مقامات کی کیا بات ہے. ایک موقع پہ متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہیں اور ایک شخص نے ریشمی کپڑا رومال پیش کیا. صحابہ ایک اس کو دیکھتا ہے, دوسرا صحابی اس کو ہاتھ میں لیتا ہے اور بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ کتنا بہترین یہ رومال ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اتعجبون من ہادی, تم تعجب کرتے ہو اس بات کے. واللہ لمناديل سعد, کہا کہ سعد کے لیے اللہ نے جنت میں جو رومال رکھے ہیں وہ اس سے اچھے ہیں. تو صحابہ تو ایسے ہیں کہ ان کے دنیا میں یہاں بیٹھے ہیں اور رومال ان کے لیے جنت میں تیار ہو رہے ہیں. یہ بلال ہے جو رسول سے آگے آگے جنت میں چلتا ہے. رسول قدموں کے چلنے کی آواز سن کے پوچھتے ہیں جبریل سے کون ہے جو مجھ سے بھی آگے چلا جا رہا ہے, تو کہا کہ یہ بلال ہے. پوچھا عمل کون سا کرتے ہو, کہا جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکعت نفل پڑھ لیا کرتا ہوں. اسی طریقے پہ عمر سے کہتے ہیں کہ تمہارا محل میں نے جنت میں دیکھا اور میں نے چاہا کہ میں داخل ہوں, پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی. عمر رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں حل اغار علیک یا رسول اللہ, میں آپ سے غیرت کر سکتا ہوں. یہ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سے ہر ایک اپنی جگہ ماہتاب ہے, ہر ایک اپنی جگہ مکمل اور کامل ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ کے ہاں جو کچھ معاملہ ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے. امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں غلط قسم کا عقیدہ رکھے. صحابہ کے درمیان جو اختلافات تھے جو کچھ بھی تھا وہ ان کا اپنا معاملہ تھا. ہمارے لیے تو یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات کریں یا ہم ان کے بارے میں کچھ کہیں. اس سلسلے میں ہمارے سامنے قرآن نے جو اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے. دیکھیے یہ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ پیش ہوئے تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان لینے کے لیے اور ان کو بات چیت میں ہرانے کے لیے اور پوری مجلس کے سامنے ان کو رسوا کرنے کے لیے فرعون نے یہ پوچھا کہ فما بال القرون الاولى, جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یہ سورہ طہٰ کی آیت نمبر 51 اور 52. فرعون نے یہ خیال کیا اور اس کا یہ منصوبہ تھا کہ موسیٰ منہ چھوٹتے ہی کہہ دیں گے وہ سب جہنمی تھے, سب مشرک تھے. جیسا کہ اس دور میں بعض وہ لوگ جو توحید کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے لیکن بیچاروں کے پاس حکمت نہیں ہوتی, منہ چھوٹتا ہی کہہ جاتا ہے یہ مشرک, یہ بدعتی, یہ فلاں, یہ فلاں. تو فرعون نے یہ چاہا کہ اس طریقے پہ فوراً یہ منہ چھوٹتے کچھ کہیں گے تو میں لوگوں سے کہوں دیکھو تمہارے بڑے بزرگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ سب جہنمی تھے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمت والا جواب دیا, کہا کہ دیکھو علمها عند ربی فی کتاب, ان کا علم اللہ کو ہے, میرے پاس ان کا علم نہیں ہے کہ وہ اس وقت کس حال میں ہے. اور یہی چیز ہمیں کہی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 اور 141, پہلے سپارے کی آخری آیت بھی یہی ہے. تلک امۃ قد خلت, یہ امت, یہ گروہ, یہ لوگ چلے گئے. لہا ما کسبت, انہوں نے جو کچھ کیا ان کو مل جائے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم جو کچھ کر رہے ہو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تم سے اللہ تعالی ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا, ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ صحابہ کی آپس کی جنگوں اور اختلافات وغیرہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا, علی حق پر تھے یا معاویہ حق پر تھے, رضی اللہ عنہما کون حق پر تھا. ہم سے جب سوال نہیں ہوگا تو ہمیں جج بننے کی کیا ضرورت, اپنا ایمان خراب کرنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے کسی بھی صحابی کے بارے میں اور وہ ادنا ترین صحابی ہی کیوں نہ ہو، معاویہ تو کاتب وحی ہیں، وہ تو جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور عثمان تو داماد رسول ہیں جس کی گواہی خود علی دیتا ہے، اور ان کی کتاب میں جو منافق ہیں جن کی کتاب سوائے باطل کی اور کچھ نہیں، ان کی کتاب یہ گواہی دیتی ہے کہ علی نے عثمان سے کہا کہ اے عثمان، تجھے اللہ نے وہ فضیلت دی ہے جو پورے انسانوں میں آج تک کسی انسان کو وہ فضیلت نہیں ملی۔ نہج البلاغہ ان کی کتاب ہے، ان کی جو عثمان رضی اللہ عنہ پر تبرع کرتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج تک کسی نبی نے کسی شخص کو اپنی دو بیٹیاں نہیں دی، کسی نبی نے کسی شخص کو اپنی دو بیٹیاں نہیں دیں۔ ایک تمام انسانوں میں آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان جب جمع ہوں گے، ایک شخص یہ کہہ سکے گا کہ میں وہ ہوں جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئیں، وہ عثمان کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے؟ اس عثمان کے بارے میں لکھا جائے کہ وہ یوں تھے۔ ارے بھائی، آپ کب سے جج بن گئے؟ کیا آپ اس دور میں موجود تھے؟ آپ کا کل علم کیا ہے سوائے شیعہ کی غلط اور جھوٹی کتابوں کے سوا تاریخ میں اور کیا رکھا ہے؟ اگر صحابہ کے مقام کو دیکھنا ہے تو تاریخ کی جھوٹی کتابوں کو چھوڑیے، قرآن کو پڑھو، احادیث صحیحہ کو پڑھو، تب تمہیں پتہ لگے کہ صحابہ کیا تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے کہ جس طرح نبی انسانوں اور اللہ کے درمیان سبب اور ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح نبی اور امت کے درمیان صحابہ سبب ہوتے ہیں۔ نبی کو بیچ سے نکال دیا جائے، مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ نہیں سکتا، اسی طرح اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دیا جائے، امت کا تعلق نبی کے ساتھ نہیں جڑ سکتا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث میں یہ مضمون موجود ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں عبداللہ ابن عباس سے اس روایت کو لیا، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے کسی صحابی کو برا کہا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت، وہ ملعون ہے، سارے انسانوں کی لعنت اس پر، سارے فرشتوں کی لعنت اس پر، اللہ کی لعنت اس پر۔ تو صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آخر میں ارشاد فرمایا، واللہ بما تعملون خبیر، جو اعمال بھی، جو کام بھی تم کرتے ہو، اللہ کو ان سب کی خبر ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔